ناظرین السلام علیکم، میں لباس جی زاویہ نگالے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی توسیع. افغانستان میں ہولناک بم دھماکہ. پاکستان میں پارلیمنٹ سے ایمرجنسی کی توثیق. کلسٹر بموں کے بڑھتے ہوئے خطرات. عراق میں صہیونی حکومت کی ریشہ دوانیاں.
جی ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ صہیونی حکومت نے غرب اردن اور بیت المقدس میں صہیونی بستیوں کی توسیع اور جدید صہیونی بستیوں کی تعمیر کے لیے اقدامات تیز کر دیے ہیں. صہیونی حکومت کے یہ توسیع پسندانہ اور جارحانہ اقدامات ایک ایسے وقت انجام پا رہے ہیں جب امریکہ مشرق وسطی سے متعلق نام نہاد امن کانفرنس کرنے والا ہے. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
ذرائع ابلاغ سے ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ صہیونی حکومت نے غرب اردن میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کے لیے نئے اقدامات شروع کیے ہیں. خبری ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں دسیوں صہیونی بستیوں کی تعمیر کے لیے تیزی سے کام جاری ہے اور صہیونی بستیوں میں توسیع کے لیے بھی کام بھرپور رفتار کے ساتھ انجام پا رہا ہے. اسی طرح ایسی بھی خبریں موصول ہوئی ہیں کہ بیت المقدس کے اطراف میں بھی صہیونی بستیاں تعمیر کی جا رہی ہیں. صہیونی حکومت بیت المقدس کے قریب ایک بڑی صہیونی بستی تعمیر کر کے کہ جس کے ارد گرد اور بھی صہیونی بستیاں ہیں، بیت المقدس کو پورے طور پر غرب اردن سے الگ کر دینا چاہتی ہے اور اسے عملی طور سے مقبوضہ علاقوں میں ضم کر لینا چاہتی ہے. نئی صہیونی بستیوں کی تعمیر اور موجودہ صہیونی بستیوں کی توسیع پر مبنی صہیونی حکومت کے اقدامات سے متعلق خبریں منظر عام پر آنے کے بعد یہ بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ صہیونی حکومت فلسطینیوں کی زمینوں کو جبرن ضبط کر رہی ہے اور خاص طور پر غرب اردن اور بیت المقدس میں فلسطینیوں کی زمینوں کو زبردستی ضبط کیا جا رہا ہے. صہیونی حکومت فلسطینیوں کی زمینیں مختلف بہانوں میں، جملہ فلسطینیوں کے آنے جانے کے لیے خصوصی راستہ بنانے کے نام پر، جو کہ خود ایک نسل پرستانہ اقدام ہے، ضبط کر رہی ہے. صہیونی حکومت اسی طرح غرب اردن کے بعض صہیونی بستیوں کو بیت المقدس میں ضم کر کے اس علاقے کا جغرافیائی نقشہ تبدیل کر دینا چاہتی ہے تاکہ اس علاقے کی آبادی کے تناسب کو صہیونیوں کے حق میں بگاڑ کے بیت المقدس پر اپنا مکمل کنٹرول ہو جانے کا راستہ ہموار کر سکے. فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں میں توسیع، وہ بھی ایک ایسے وقت جب امریکہ کی طرف سے مشرق وسطی کا امن اجلاس بلائے جانے کی تاریخ قریب آ رہی ہے، اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اس اجلاس کے انعقاد کے لیے امریکہ کی کوشش محض صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ اور جارحانہ پالیسیوں میں شدت کا ہی باعث بنی ہے. بنابراین سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ذریعے مشرق وسطی امن کانفرنس کے انعقاد کا مقصد صرف صہیونی حکومت کو اس بات کی ہری جھنڈی دکھانا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے جارحانہ اقدامات کو اور تیز کر دے. مشرق وسطی سے متعلق امریکہ کے ذریعے امن کانفرنس کا انعقاد ایک ایسے وقت ہو رہا ہے کہ جب فلسطینی عوام، بالخصوص غزہ کے باشندے، صہیونی حکومت کے مکمل محاصرے میں ہیں اور ڈیموکریسی و انسانی حقوق کا جھوٹا نعرہ لگانے والے اس غاصب حکومت کے حامیوں نے اس انسانی سوز محاصرے کی حمایت کی ہے. امریکہ کی طرف سے مشرق وسطی امن کانفرنس کے مجوزہ انعقاد کے منفی اثرات کے پیش نظر بلا شبہ اس کانفرنس کے نتائج تو اور بھی زیادہ خطرناک ہوں گے، اور اس کے خطرناک نتائج کا نہ صرف فلسطینیوں کو سامنا کرنا پڑے گا بلکہ پورے علاقے پر اس کے بھیانک اثرات مرتب ہوں گے. ان حالات میں مشرق وسطی کے علاقے پر قبضہ جمانے اور قوموں کے حقوق کو پائمال کرنے کے لیے امریکہ اور صہیونی حکومت کے ہتھ کنڈوں اور سازشوں کو ناکام بنانے کے مقصد سے علاقے کے ملکوں کی فوری اور سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے، اور اس حساس صورتحال میں اس طرح کی کوششوں کی ضرورت ہر دور سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے.
فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کے توسیع پسندانہ اور جارحانہ اقدامات، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا. گزشتہ دنوں افغانستان کے صوبہ بغلان میں ایک چینی مل یا چینی فیکٹری میں خود کش بم دھماکے میں 50 سے زائد افراد مارے گئے، جن میں خواتین اور بچوں سمیت پارلیمانی نمائندے بھی شامل تھے. کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا یہ خوفناک دھماکہ جب سے افغانستان پر امریکہ کا قبضہ ہوا ہے ان میں اس کی مثال کم ملتی ہے. خود افغانستان کے باشندے اس طرح کی کاروائیوں کی ذمہ داری امریکہ اور نیٹو پر عائد کر رہے ہیں. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
افغانستان کے شمالی صوبے بغلان میں واقع شوگر فیکٹری میں ہونے والے خودکش بم دھماکے کی وجہ سے ایک بار پھر عالمی برادری کی توجہ افغانستان کی سلامتی کی طرف مبذول ہو گئی ہے. شوگر فیکٹری میں ہونے والے اس بم دھماکے میں افغانستان کے 8 اراکین پارلیمنٹ سمیت 100 سے زائد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے. رواں سال کے دوران افغانستان میں ہونے والے بم دھماکوں میں سے یہ سب سے خوفناک ترین بم دھماکہ تھا. افغانستان کی پارلیمنٹ نے ایک ہنگامی اجلاس میں 3 دن کے عام سوگ کا اعلان کیا. یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ شوگر فیکٹری کا افتتاح کرنے والے افغان پارلیمنٹ کے اقتصادی کمیشن کے اراکین کے استقبال کے لیے گئے ہوئے تھے. سن 2001 سے اب تک افغانستان میں 120 سے زیادہ خودکش بم دھماکے ہو چکے ہیں، جن میں سے 20 حملے رواں سال میں ہوئے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ افغانستان میں امن و امان کی صورتحال بدتر ہوئی ہے. سیاسی مبصرین بغلان میں ہونے والے خوفناک خودکش حملے کا ذمہ دار امریکہ اور نیٹو کے فوجیوں کو قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ان فوجیوں نے 6 سال قبل طالبان اور القاعدہ کے مقابلے کے مقصد کے پیش نظر افغانستان کے خلاف لشکر کشی کی تھی. لیکن نہ صرف یہ کہ یہ گروہ ختم نہیں ہوئے ہیں بلکہ زیادہ سرگرم ہو چکے ہیں اور افغانستان کی سلامتی کے لیے چیلنج بن چکے ہیں، جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ نے حقیقت میں دہشت گردی کے مقابلے کے مقصد سے افغانستان پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ افغانستان میں طویل المیاد مقاصد کے حصول کے در پہ ہے اور افغانستان میں بدامنی کو اپنی فوجی موجودگی کا جواز بنا کر پیش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سیاسی مبصرین افغانستان میں جاری بدامنی میں پیدا شدہ شدت کو جہاں امریکہ اور نیٹو کے فوجیوں کی ناکامی قرار دے رہے ہیں، وہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ القاعدہ اور طالبان کے سرگرم ہونے سے اس بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ ان گروہوں کو کچلنے میں سنجیدہ نہیں ہے. دریں اسنا سیاسی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی سے نہ صرف افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا بلکہ اس سے سلامتی کی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی.
افغانستان کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں سیاسی ماحول گرماتا ہی چلا جا رہا ہے اور سیاسی درجہ حرارت روز بروز اوپر چڑھتا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور پورے ملک میں جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ایمرجنسی کے نفاذ کی پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی، جسے پارلیمان یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ جسے کہا جا سکتا ہے، جنہیں پارلیمان کا نام دیا جاتا ہے، توثیق کر دی ہے ان دونوں اداروں نے. اور اس کے ساتھ ہی آج پاکستان پیپلز پارٹی ایک جلسہ کرنے والی تھی راولپنڈی میں، اس جلسے کو بھی روک دیا گیا ہے. پارلیمان کے ذریعے ایمرجنسی کے نفاذ کی توثیق اور موجودہ صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار شکیل صدیقی.
اصل میں پاکستان میں جو اس وقت داخلی سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اس حوالے سے کہ ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ ہوا ہے اور ایمرجنسی کے نفاذ کی صورت میں جو ہے وہ پی سی او نافذ ہو گیا ہے اور آئین معطل ہو گیا ہے. آئین کی معطلی اور پی سی او کے نفاذ سے ظاہر ہے کہ لوگوں کے حقوق، بنیادی حقوق وہ معطل ہو گئے ہیں. عدلیہ اس کی آزادی اور اس کا جو وقار اور اس کا جو احترام ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے. صدر جنرل پرویز مشرف صاحب نے اگرچہ کہ گزشتہ روز یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 15 فروری کو جو ہے انتخابات کروائیں گے، اور اگرچہ کہ یہ اعلان جو ہے وہ حوصلہ افزا ہے، لیکن جب تک کہ ملک کے اندر سے ایمرجنسی ختم نہیں ہوتی ہے اور سیاسی جماعتوں کو مکمل طور پر کام کرنے کی آزادی نہیں دی جاتی ہے، وکلا کو، ججوں کو اور سیاسی کارکنوں کو جو ہے وہ رہا نہیں کیا جاتا ہے، تو ان کے اس اعلان کو جو ہے وہ زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوگی. اس وقت پاکستان جن حالات سے دوچار ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک یکجہتی اور اتحاد قائم کیا جائے، اور یہ اتحاد اور یکجہتی اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب ملک کی تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور ایک جمہوری اور آئینی حکومت کے قیام کے لیے ایک نگرا حکومت جو ہے اس کا فکر جو ہے وہ فوری طور پر متعارف کروایا جائے، اور الیکشن کمیشن کو بااختیار بنا کر جو ہے وہ ملک میں آزادانہ انتخاب کرائے جائیں. ملک میں جو ہے سیاسی رہنما اس وقت بند ہیں، بہت سے ملک کے حصوں میں جو ہے وہ وکلا احتجاج کر رہے ہیں. یہ صورتحال بھی داخلی طور پہ انتہائی تشویشناک ہے. تو مجموعی طور پہ اس وقت تو صدر پرویز مشرف صاحب پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ایسے اقدامات سے گریز کریں جس کے نتیجے میں ملک مزید کسی بحران کا شکار ہو جائے. یہاں پر اس وقت تو تبدیلیاں مستقل آ رہی ہیں، اور اس وقت سب سے ذمہ داری ان سیاسی جماعتوں کی ہیں جن کو ہم ملک کی بڑی سیاسی جماعت کہتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کے پاکستان آنے کے بعد اور ابھی اس بات کی بھی امید کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی طرف سے بھی یہ امکان ہے کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان پہنچ سکتے ہیں.
اور اب ایک عالمی مسئلہ. دنیا کے مختلف ملکوں میں جہاں پر کلسٹر بموں کا استعمال کیا گیا اور جہاں بہت سے کلسٹر بم ابھی تک پھٹے نہیں ہیں، وہاں لاکھوں انسانوں کی جانوں کو خطرہ اب بھی درپیش ہے. ان ملکوں میں عراق، افغانستان، ویتنام، کمبوڈیا جیسے ممالک کا نام لیا جا سکتا ہے. اس درمیان جہاں عالمی برادری اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ ایک ایسا معاہدہ روبا عمل لایا جائے جس کے تحت کلسٹر بموں کی پیداوار اور ان کی فروخت پر پابندی ہو، وہیں امریکہ سمیت بعض ممالک ایسے ہیں جو اس معاہدے کی مخالفت کر رہے ہیں. ملاحظہ کیجئے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
کلسٹر بموں سے دنیا کے دسیوں لاکھ افراد کے لیے پیدا ہونے والے خطرات نے ان بموں کی ساخت کو فوری طور پر روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کو ناگزیر بنا دیا ہے. اسی ضرورت کے پیش نظر ہی بیلجیم میں قائم معذوروں کی بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل ہینڈی کیپ نے کلسٹر بموں کے بارے میں ایک سیمینار منعقد کیا. اس سیمینار میں اس ادارے نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ کلسٹر بموں کی ساخت اور اس کی فروخت پر فوری طور پر روک لگائی جائے. خبروں کے مطابق اس وقت دنیا میں کلسٹر بموں سے جو پھٹے نہیں ہیں 400 ملین انسانوں کی جانوں کو خطرہ ہے. کلسٹر بموں کی پیداوار کو روکنے کے لیے یہ مطالبہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب گزشتہ کئی برسوں کے دوران دنیا کے 80 ملکوں نے اس بم کی ساخت پر پابندی کے معاہدے پر دستخط بھی کر دیے ہیں. اس معاہدے پر سن 2008 میں عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اعداد و شمار کے مطابق 1965 سے لے کر اب تک 123 ملین کلسٹر بم ایسے ہیں جو پھٹے نہیں ہیں، اور جن ملکوں میں یہ بم گرائے گئے ہیں وہاں لوگوں کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں. اس طرح کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جن ملکوں میں گرائے گئے کلسٹر بموں کی ایک تعداد بغیر پھٹے ہی ادھر ادھر موجود ہے، ان میں عراق، افغانستان، کمبوڈیا، لاؤس اور ویتنام جیسے ملکوں کا نام سر فہرست ہے. ان ملکوں کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ ان ملکوں میں کلسٹر بم امریکہ ہی نے برسائے ہیں. بغیر پھٹے کلسٹر بم بارودی سرنگوں کی مانند جنگوں کے ختم ہو جانے کے برسوں بعد بھی لوگوں کی جانوں کے لیے خطرہ بنے رہتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ سال لبنان پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے دوران اس غاصب حکومت کے جنگی طیاروں نے جو کلسٹر بم برسائے تھے اور جو اس وقت نہیں پھٹے وہ اب پھٹتے ہیں اور لبنان کے بے گناہ انسانوں کی جانیں لے رہے ہیں. اس 33 روزہ جنگ میں صہیونی حکومت نے ہزاروں کلسٹر بم برسائے تھے اور زیادہ تر یہ بم جنوبی لبنان میں گرائے گئے تھے، اور اسی طرح ان بموں کی وجہ سے ہزاروں ہیکٹیئر زرعی زمینیں جل کر برباد ہو گئیں. دوسری طرف عراق میں بھی امریکی فوج کی طرف سے اس طرح کے بموں کے مسلسل استعمال سے جہاں سینکڑوں لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا، وہیں نہ پھٹنے والے کلسٹر بموں سے آئندہ طویل عرصے تک عراقی عوام کی جانوں کے لیے خطرات لاحق رہیں گے. کلسٹر بموں کے مہلک اور تباہ کن اثرات کے باوجود اس بم کے بنانے والے بڑے ممالک یعنی امریکہ، روس اور چین اس بم کی ساخت پر پابندی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ امریکہ جیسے ممالک کیوں اس طرح کے بموں کی ساخت اور ان کے فروخت پر پابندی کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ امریکہ کی بڑی بڑی اسلحہ ساز کمپنیاں ہی غیر روایتی ہتھیاروں کی ساخت پر پابندی کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کی فوجی توسیع پسندی، جس نے دنیا کے گوشہ و کنار میں اپنے فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں اور انواع و اقسام کے اسلحے بنانے میں مشغول ہے، اس بات کی باعث بنی ہے کہ امریکہ اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مہلک ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافہ کرے، جبکہ بعض دیگر ممالک بھی اس طرح کے اسلحوں کے فروخت سے ملنے والی بھاری رقم کی وجہ سے یہ اسلحہ بنانے میں مشغول ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک اس طرح کے خطرناک بموں کی ساخت اور اس کے فروخت پر پابندی کے لیے بین الاقوامی عزم و ارادہ وجود میں نہیں آئے گا، اس وقت تک اس کی روک تھام کے لیے اٹھائے جانے والا کوئی بھی قدم مؤثر نہیں ہو سکے گا۔
اور اب رخ کرتے ہیں عراق کا۔ اس خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ صہیونی حکومت عراق میں اپنے پیر جما رہی ہے اور عراق میں ہونے والی دہشت گردانہ اور بدمنی کی کاروائیوں میں صہیونی حکومت کی خفیہ تنظیم موساد کا کافی حد ہے۔ عراق میں صہیونی حکومت کے پیر جم رہے ہیں اور اس کے کیا مقصد ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، تبصرہ آپ سے چاہوں گا اس سلسلے میں۔
سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس موضوع پہ آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ جو ہے شروع سے جب سے امریکن انویژن عراق میں شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے یہ نفوذ یا انفلوئنس جو ہے وہ پولیٹیکل تھا، پولیٹیکل پلس ملٹری۔ اس میں یہ ہوا کہ جو ہے جو زائونسٹ کے حامی یا ان سے جو ہے اسرائیلی تبار کے جو فوجی ہے وہ عراق میں لائے گئے، اور ایون جو ہے وہ زائونسٹ پائلٹس کو بھی جو ہے وہ عراق وار میں استعمال کیا گیا۔ اب جب اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ عراق میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، تو اس نے ان کا جو ہے بڑھ چڑھ کے مس یوز کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ان کا ٹارگیٹ تھا وہ اکانومیکلی تھا، اکنامکس کے حوالے سے وہ جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ خود عراق کے اندر زائونسٹ ایلیمنٹس نے باقاعدہ پراپرٹیز خریدی، اور پھر یہ کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے نام سے یا ان کی آڑ میں یا ان کی اوٹ میں سمجھ لے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری کیا۔ یہ جو ہے ان کا وہ اکنامکس کے حوالے سے نفوذ تھا۔ اب موجودہ دور میں جب کہ عراقی عوام جو ہے وہ اتنی قربانیاں دے چکی ہے اور عراق میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت ایک مضبوط حکومت جو ہے وجود میں آ چکی ہے اور جو ہے ٹیررسٹ گروپس کو کرش کر رہی ہے اور امریکہ کے رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں رہ گیا، تو اس سچویشن میں اب وہ عراقی ڈیموکریٹک الیکٹڈ حکومت کے خلاف جو ہے وہ پروپوگنڈا کی مہم کوئی نہ کوئی ڈیلی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نیا موضوع اور ایشو چھیڑ دیتے ہیں اور داخلی طور پر جو ہے وہ بدامنی ایجاد کرتے ہیں تاکہ اکیوپیشن فورسز کا بھی رہنے کا اور ان کی ایکسٹینشن کا جواز بن جائے اور اسی کی آڑ میں خود جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ جاری رکھ سکے۔
جی
اب جی
یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ سب کچھ جو اس کی سرگرمیاں سے یونی حکومت کی، یہ سب کچھ امریکہ کی پشت پناہی میں انجام پا رہی ہیں، امریکہ کے غاصبانہ فوجی قبضے کے تحت ہی انجام پا رہی ہیں۔ اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران نے، اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی عراق کے ہمسائے ملکوں کا ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں ایک تجویز پیش کی ہے 14 نکاتی، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ اور سب سے اہم کہ وہاں سے جو قابض فوج ہیں ان کو واپس نکلنا چاہیے اور امور جو ہیں عراق کے وہ عراقی حکومت اور عوام کے سپرد کیا جانا چاہیے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟
ایک تو میں بالکل، یہ بہت اہم موضوع ہے جو آپ نے 14 نکات کا ایجنڈا کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے پہلے میں صرف ایک نقطہ اشارہ کرتا جاؤں کہ خود زائونسٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ اسلامک تنظیمیں جو کہ اس ریجن میں ہیں ان کو بھی عراق میں کاؤنٹر کر رہی ہیں تاکہ ان کو بھی کسی صورت میں جو ہے جمنے نہ دیا جائے اور اس کا بھی مقابلہ کیا جائے۔ اب جہاں تک جو ہے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران کا رول جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت حکومت جو ہے وہ انتخاب ہوئی ہے, رول بہت پازیٹو رہا ہے. اور اسی طرح استنبول کے اجلاس میں بھی جو ایران نے یہ تجاویز پیش کی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اکیوپائڈ فورسز کو جو ہے وہ نکلنا چاہیے, اس میں سے دو تین تجاویز بہت اہم ہے سجیشن. دوسرا یہ ہے کہ خود عراقی فورسز کو ٹریننگ دی جائے اور لوکل فورسز کو جو ہے وہ اکوپٹ کیا جائے تاکہ وہ جو چیلنج ہیں لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کے چیلنجز جو ہے ان کو میٹ کر سکیں. یہ دو تین تجاویز جو ہے یہ بہت اہم ہے. ایران نے جو ہے عراق کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں بھی بہت پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. تو اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران پازیٹیو رول ادا کر رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایران نہ فقط خود کر رہا ہے بلکہ وہ جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک ایکٹیو ڈپلومیسی کی پالیسی پہ عمل پہ رہا ہے اور ان کے ساتھ پورا جو ہے کوآپریٹیو ہے, یعنی جو ایران کی پالیسی ہے. تو ایران یہ بلیو کرتا ہے کہ خود عراقی عوام اور جو عراق کے نیبرنگ کنٹریز ہیں اور جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ عراق کے چیلنجز کو جو ہے وہ ایڈریس کر سکتے ہیں اور اس کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں اور قابض فوجوں کو یہاں سے نکال سکتے ہیں. اور جو زائونسٹ ایجنڈا ہے آپس میں ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی امریکہ کے ساتھ مل کے, جو کہ اس سارے عراق کے ریسورسز کو بھی اور انسانی ریسورسز اور مٹیریل ریسورسز کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں, اس کو یہ ایران کی پالیسی جو بچا سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے مزید مہمان کی گفتگو سنی, اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.